لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين المكرمين، سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين، الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر. اللهم أجل فرجه وقرب زمانه وكسر أنصاره وأهلك أعداءه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. صلوات. چونکہ آج کی مجلس کے فوراً بعد مصائب کے بیان کے اختتام پر شبیہ تابوت برآمد ہوگی، اس لیے دعا کے مرحلے کو ہم شروع میں طے کر لیتے ہیں. پروردگارہ، تجھے واسطہ آج کے اس مظلوم امام کا، کہ ساری زندگی کربلا والوں کا ماتم کرتا رہا، آج کربلا والے مل کے اس کا ماتم کر رہے ہیں، اس امام معصوم کی شہادت کا. تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کا، جتنے مومنین اور مومنات آج کی مجلس میں آ چکے ہیں یا بھی راستے میں ہیں، ان کو اور ان کے گھروں کو، ان کی روزی کے ذرائع کو اور ان کی اولادوں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. خدا وندہ صرف عذاب پر بیٹھ کر حسین کے سب سے بڑے عزادار اور سوگوار کے مسائل سننے والوں کو، مسائل میں بھی اور فضائل میں بھی ذکر امام سننے والوں کی تمام حاجتیں فوراً قبول فرما. خاص طور پہ ہمارے تمام مرحومین بانی حسینی زہرا، محترم فواز ساجوانی صاحب کی دادی، 24 محرم کو دنیا سے رخصت ہوئیں. ایک مومنہ سرتاج جہاں کے لیے میرے پاس پرچہ آیا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی مرحوم مومنین و مومنات مجلس میں آنے والوں کے خاندان کے تمام مرحومین، ان سب کو اعلی علین میں جوار اہل بیت اطہار سے ملق فرما. خدا بندہ حسین کے بچوں کی بھوک اور پیاس کا واسطہ، اور میرے اس مظلوم امام کے 35 سال کے فاقے کا واسطہ، صاحبان ایمان کو روزی کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. ایک مومن نے خاص کہا ہے، اور 3 دن ہمارا مصائب کا عنوان بھی یہ رہا، خدا بندہ جتنے بھی اولاد صاحبان ایمان رباب کی اجڑی ہوئی کوک کا واسطہ، ان سب کو صاحب اولاد نرینہ فرما. اور خدا بندہ جو ساری زندگی 35 سال کربلا پہ روتا رہا، اس کربلا کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. صلوات. ولایت، معرفت ولایت، اس حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، لیکن جیسا کہ کل سے میں نے اعلان شروع کر دیا، اور آج میری تقریر سے پہلے بھی برادر محترم نے بار بار آپ کی توجہ مبذول کرائی کہ آج کی رات شہادت کی رات تو ہے ہی، اس کے علاوہ شب دعا بھی ہے، اس کے علاوہ موت کو یاد کرنے کی رات بھی، اور اس کے علاوہ زمانے کے امام کے لیے تڑپ تڑپ کر گڑ گڑا کے فریاد کرنے کی رات بھی. جمعے کی فجر ہی کا وقت وہ ہوگا جب امام کے آنے کے امکانات سب سے زیادہ، مگر آج کی رات جس امام معصوم کی شہادت کی رات، اگر اسی کے حالات پہ آپ بہت سرسری بھی نگاہ ڈالیں، تو ساری زندگی ہمیں دعا کرنا اور دعا کی معرفت سکھاتے رہے، ساری زندگی ہمیں موت یاد دلاتے رہے. صحیفہ کاملہ کا ترجمہ میں بغیر حوالہ دیے ہوئے جب مجلس میں پڑھ لیتا ہوں تو مجلس کے فوراً بعد ایک سوال بلکہ اعتراض آتا، مولانا یہ آپ ابھی کیا پڑھ رہے تھے، کس مقصر کے یہ جملے ہیں؟ نعوذ باللہ. صحیفہ کاملہ کھول کے دکھائی کہ دیکھیں کس کے جملے. ہمارے پاس انتہائی معتبر و مستند حدیث کی کتابوں میں سے ایک صحیفہ کاملہ، اس کا سلسلہ سند بھی کہ کس طرح سے بیک وقت صحیفہ کاملہ کے دو نسخے لکھے گئے، ایک معصومین کے پاس رہا، ایک چوتھے امام نے اپنے شہید اور مجاہد بیٹے زید کو دیا. اور بعد میں جب زید کے بیٹے پانچویں امام کے بیٹے سے ملے، یعنی ہمارے امام معصوم سے، دونوں کاپیز ایک دوسرے سے ملائی گئی، ایک زیر و زبر اور پیش کا فرق بھی نظر نہ آیا. وہ پورا ایک بہت دلچسپ واقعہ بھی جو ہر صحیفہ کاملہ کے ہر پرنٹ کے شروع میں ایک کہانی کے طور پہ چھاپا جاتا، اس کو پڑھتا کوئی نہیں. لیکن یہ اتنی بات بھی میں نے اس لیے عرض کی کہ صحیفہ کاملہ میں قبر و موت کو اس طرح یاد دلایا کہ صاحبان ایمان ان کے محبت اہل بیت کے جذبے پر کبھی ایک چوٹ سی لگ جاتی. مولانا یہ جملے کس نے کہے ہیں؟ بتانا پڑتا ہے کہ کس نے کہے. دعا ابو حمزہ صومالی ہماری مستند ترین دعاؤں میں سے ایک دعا، ماہ مبارک رمضان کی ہر فجر میں لوگ پڑھتے ہیں، اس کے بھی ایسے جملے. یہ میں دوسری بات عرض کر رہا ہوں کہ سال میں جتنی شب جمعہ اس کے سارے پیغامات اس امام معصوم کی زندگی میں سب سے زیادہ نمایاں نظر آتے ہیں. دعا، دعا کا نام لیجئے، ذہن میں چوتھے امام کا تصور آتا، قبر، قیامت، عذاب. اب میں صرف دو جملے اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ امام معصوم نے کس طرح سے اپنی آئے تطہیر والی عصمت و طہارت کو خطرے میں ڈال کر یہ پیغام ہمیں اور آپ کو پہنچایا. اور عجیب بات یہ ہے کہ ائمہ طاہرین میں غالباً چوتھا امام سب سے نمایاں امام ہے، کہ حالات کی وجہ سے یزید کو بھی امام کا کلام سننا پڑا، ابن زیاد کو بھی امام کا کلام سننا پڑا، کوفے کے دشمنان اہل بیت کو بھی امام کا کلام سننا پڑا، شام کے خیر موافق مجمع کو بھی امام کا کلام سننا پڑا. یہ دشمنان اہل بیت امام کا کلام کیوں سنتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جب ضرورت پڑتی ہے تو امام کے دروازے پہ دوڑ کے آتے ہیں، جب ضرورت نکل جاتی ہے تو اسی دروازے کو جلا بھی دیتے ہیں. یہ کیوں کلام امام سنیں گے؟ اللہ کے مسئلہ سے حالات ایسے بنے کہ ابن زیاد اپنے دربار میں چوتھے امام کو بلا رہا اور امام کو خطبے کا موقع مل رہا، یزید اپنے دربار میں بلا رہا اور چوتھے امام کے خطبے کا موقع مل رہا، شام کی مسجد میں اپنی طاقت دکھانے کے لیے اور ایک پیسے دے کے خریدے ہوئے خطیب کا خطبہ سنانے کے لیے بلایا چوتھے امام کو، لیکن ہتھکڑی اور بیڑی کے اس قیدی نے اس کے بعد جو عظیم الشان خطبہ دیا سارے شامیوں کو سننا پڑا یزید سمیت. تو اب یہ وہ امام معصوم ہے جس کے کلام کو یزیدی تک سن رہے ہیں. محب اہل بیت کیا کان بن کر لے، کلمہ پڑھنے والا محبت. دیکھیں آج اتنا بڑا مجمع کیا مجھے سننے آیا؟ میں تو روز پڑھ رہا ہوں. آج کی مجلس میں جو اتنا بڑا مجمع آ رہا، مجھے معلوم ہے کہ یہ کس امام معصوم اور عزادار حسین کی محبت لوگوں کو یہاں لا کے بٹھا رہی. وہ امام جب دعا کی شکل اپنا پیغام کانوں تک پہنچا رہا تو خالی یزیدی کان ہی اس کی بات نہیں سنیں گے، کلمہ پڑھنے والے، محبت کرنے والے، اس کا نام سن کر آنکھوں میں آنسو آ جاتے. جنت البقیع میں ان کی قبر کی زیارت سے لے کر دمشق کے اندر اس مسجد کی زیارت سے لے کر حیدرآباد دکن میں اس عاشور خانے کی زیارت تک جہاں اب تک گلے کے توق کا ایک ٹکڑا موجود. صاحبان ایمان کی جو آنکھیں بھر آتی ہیں تو کیا وہ ایمان کے کلام پہ توجہ نہ دیں گے؟ کلام ایمان تو میرا عنوان ہی نہیں, یہ اتنا بھاری پتھر ہے کہ میں اٹھا ہی نہیں سکتا ہوں, میری کیا بسات و مجال. لیکن یہ چند جملے اس لیے دوہرا رہا ہوں کہ آج کی شب جمعہ جو اس کے اصل پیغام ہے دعا, اور اسی سے بات شروع کروں گا, موت کی یاد. اور پہلی روایت اسی کے حوالے سے پڑھوں گا. سب سے زیادہ ائمہ طاہرین کے کلام میں سب سے زیادہ چوتھے امام کے کلام میں آیا. اگر میں اتنی تمہید نہ مانتا اور براہ راست کے جملے آپ کے سامنے پیش کر دیتا جو آپ پیش کر رہا ہوں, تو کیا آپ کو یقین آتا کہ یہ امام معصوم کا یا کسی محب اہل بیت کا کلام ہوگا؟ آپ یہی سمجھتے کہ امام کی شان میں گستاخی کرنے والے کسی انسان نے یہ کلام بنا کے مشہور کر دیا. مولا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ ہمیشہ اس سوال کا ایک جواب دیا گیا, ماہ مبارک رمضان میں دوسرا جواب آ رہا, اب قیل خروج روحی. میں رو رہا ہوں اس وقت کو یاد کر کے جب ملک الموت روح کو نکالنے آئے گا. اب قیل ضیق لحمی. میں رو رہا ہوں اس وقت کو یاد کر کے جب فشار قبر کے عذاب میں لحد کو تنگ کیا جائے گا. اب قیل سوال منکرین و نکیر. میں رو رہا ہوں اس مرحلے کو یاد کر کے جب قبر میں منکر و نکیر سوال کریں. اب کی لخروج من قبری حاملا ثقلی علی ظہری. میں رو رہا ہوں اس میدان قیامت کو یاد کر کے جب مجھے اپنی قبر سے اس حالت میں نکالا جائے گا کہ میرے سارے زندگی کے اعمال کا بوجھ میری کمر پہ ہوگا. یہاں امام نے وہ جمع کا صیغہ بھی استعمال نہ کیا کہ ہم اس لیے روتے, نہیں میں. اور آخر میں قنوت میں ہاتھ اٹھا کے وہ جملہ فرمایا, الہی عاملنی بے فضل کا ولا تو عاملنی بے عدل. اے خدا جب حساب و کتاب اور قیامت کے میدان میں نامہ اعمال کے کھولنے کا مرحلہ آئے تو فضل و رحمت سے کام لینا, عدل کے ذریعے حساب نہ کرنا, ورنہ دنیا میں کوئی نہیں بخشا جائے گا. یہ کون کہہ رہا جو معصوم ہے, ابن معصوم آیہ تطہیر جس کی عصمت کی گواہی دے رہی ہے. کیا کسی منکر و نکیر میں یہ مجال ہے کہ اس کی وجہ سے امام فرمائے کہ میں سوال منکر و نکیر کی وجہ سے رو رہا ہوں؟ یہ کس کو سنانے کے لیے امام فرما رہے ہیں؟ یزیدی تو سنے گا بھی نہیں, یہ اپنے عزادار کو سنا رہے ہیں. یہ بھی چوتھے امام کی زندگی کا ایک بہت اہم پہلو. لیکن خالی یہ چار جملے نہیں, صحیفہ کاملہ اس انداز کے جملوں سے اور اس انداز کی دعاؤں سے بھری ہوئی. اور پھر آج کی رات شب جمعہ جو زمانے کے امام کی بھی رات ہے, تو یاد رکھیے گا سب سے زیادہ جس نے انتظار کیا اس زمانے امام زمانہ کا وہ ہمارا چوتھا امام. ہم اور آپ نہیں, سب سے زیادہ چوتھا امام یاد کر رہا تڑپ تڑپ کے. کیوں کہا؟ اس لیے کہ میرے مظلوم بابا کا انتقام اللہ نے میرے اس پوتے کے حوالے کیا ہے. جتنے جلد میرا یہ پوتا ظاہر ہوگا اتنے جلد حسین کے گلے پہ خنجر چلانے والے, اکبر کے سینے میں برچی پیوست کرنے والے, عباس کے بازو قلم کرنے والے, اصغر کے گلے کو چھیدنے والے, زینب کی چادر پہ ہاتھ ڈالنے والے, سکینہ کے رخسار پہ تماچے لگانے والے سے بدلہ لیا جائے. ہم اور آپ تو اتنا صبر بھی نہیں رکھتے. اگر اللہ ہمیں وہ طاقتیں دے دیتا جن میں سے ہر طاقت چوتھے امام کے پاس تھی, ایسا نہیں ہے کہ امام زمانہ کوئی ایسی اسپیشل طاقت لے کے آ رہے ہیں جو چوتھے امام کے پاس نہیں. اور ان کے پاس جو طاقت امام لائیں گے وہ ساری طاقت کربلا میں اس وقت بھی سجاد کے پاس تھی, جب وہ خیمے جلتے دیکھ رہا تھا بابا کے لاشے پہ گھوڑے دوڑتے دیکھ رہا تھا. بے بس نہیں تھا, بے کس نہیں تھا, لاچار نہیں تھا, حکم خدا کے آگے سر جھکائے ہوئے تھا. مگر انتظار, اب یہ میرا جملہ بات کو واضح کر گیا ہوگا, کائنات میں کسی نے امام زمانہ کا اتنا انتظار نہیں کیا ہوگا جتنا انتظار کربلا کے وارث نے, جو کربلا کا گواہ بھی ہے, اس آنے والے امام کا کیا جو آ کے ان تمام مظالم کا بدلہ لے گا. اور اس حوالے سے ایک روایت ہے, لیکن وہ آج نہیں پڑھ رہا ہوں, کل کی جو میری مجلس ہے اس میں سے کسی ایک میں آ جائے گی, اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ پہلے ہی میں آج کی رات کی وجہ سے چار موضوعات اپنے ذہن میں رکھے ہوئے تھا. ولایت, چوتھے امام کے حالات, دعا اور موت, اور پھر اگر یہ زمانے کے امام کا بھی اس میں موضوع آ گیا. البتہ وہ جو چاروں موضوعات میرے ذہن میں, ان سب کو میں چوتھے امام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. دعا کے حوالے سے ایک بات یاد رکھیے, یہ آخر میں تفصیل سے آئے گی. میرے چوتھے امام نے خالی دعا ہی ہمیں نہیں بتائی, اپنے دادا مولا کائنات کی کئی دعاؤں کی تشریح اور تفسیر بھی ہمیں بتائی. خود بھی دعا سکھا رہے ہیں, جو اہل بیت دعائیں ہم کو دے گئے ان کی تشریح اور تفسیر کا فریضہ بھی چوتھے امام نے اپنے ذمے لیا. مثلا مجھے یقین ہے کہ اس مجمع میں مرد تو مرد, عورتیں بھی جو آ کے بیٹھی ہیں, ہر ایک دعائے کمیل پڑھ کے آیا ہوگا. دعائے کمیل کے یہ چار پانچ فقروں کی بہترین تفسیر کس نے کی؟ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحت کل اسم, خدا بندہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جو مجھے معاشرے میں ذلیل کر دیتے ہیں. کون سے گناہ, کس نے بتائے؟ مولا علی تو دعائے کمیل میں یہ جملہ ارشاد فرما کے آگے بڑھ گئے, اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء, اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم, وہ گناہ بھی معاف کر دے جس کے نتیجے میں نعمتیں دے کے واپس لے لی جاتی ہیں. کون سے گناہ؟ معافی تو مانگ رہے ہیں مگر ہے کون سا گناہ؟ کیونکہ معافی اس کا نام نہیں ہے, توبہ توبہ معافی نام ہے, آئندہ یہ گناہ نہیں کریں گے. تو وہ ہے کون سا گناہ جسے آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں اور پتہ ہی نہیں کہ کون سا گناہ؟ یہ چوتھے امام کی مشہور حدیث جس میں ایک ایک گناہ کی تشریح کی. تو دعا بھی سکھائی, اور جو دعائیں پہلے والے معصوم بتا گئے ان کی تشریح بھی کی. کیوں آخر چوتھے امام کے پاس کیا اتنا وقت تھا؟ جو کربلا کا ایسا عزادار ہو, کیا اس کے پاس اتنا وقت تھا؟ تھا. کیوں تھا؟ یہ بتانا تھا, جو سب سے بڑا عزادار ہوتا ہے وہی سب سے بڑا عبادت گزار ہوتا ہے, جو سب سے بڑا عبادت گزار ہوتا ہے وہی سب سے بڑا عزادار ہوتا ہے. یہ پیغام چوتھے امام نے دیا, اور اس کو میں ربط دے رہا ہوں اس مشہور حدیث سے جس کے بارے میں مختلف علماء نے مختلف اقوال نقل کیے کہ یہ حدیث کس امام کی ہے. حدیث کا پیغام ایسا کہ ہر امام نے یہ ارشاد فرمایا ہوگا. وہاں سے بات شروع کرتا ہوں تاکہ ولایت کے موضوع سے بھی ہمارا ربط جڑا رہے, ولایت کی قدر و قیمت پتہ چلے, لیکن ولایت کی معرفت بھی ہوتی رہے چاہے دو منٹ سے. آج یہ تابوت کی وجہ سے مجلس کے وقت میں پانچ منٹ بھی میں اضافہ نہیں کر سکتا, مگر وہ ہمارا موضوع آج شہادت کی وجہ سے پورا نہیں آ پائے گا, مگر پانچ منٹ سے. شب جمعہ, شب دعا بھی ٹھیک, شب موت بھی, یعنی موت یا تذکر موت, جو ابھی میں نے چوتھے امام کے تین چار جملے بیان کیے جس میں دو باتیں جمع ہو گئیں, وہ دعا بھی سکھا رہے ہیں, وہ قبر بھی یاد دلا رہے ہیں. اب نہج البلاغہ کے آخر میں مولا کا ایک اتنا چھوٹا خطبہ دیکھیے کہ سید رضی نے اسے خطبات میں لکھا بھی نہیں, اتنا مختصر تھا وہ, اسے کلمات القصار میں لکھا. یعنی نہج البلاغہ کے آخر میں جو مولا کے ایک ایک لائنوں کے جملے, صفین کی لڑائی سے واپسی میں مولا قبرستان سے گزرے, قبر کے مردوں کو دیکھ کر مولا نے کیا جملہ ارشاد فرمائے, دو جملے کہے. ایک اس لشکر کو جو مولا کا کلام سن رہا, انہیں بتایا موت کیا, اور ایک قبر والوں کو, یا اہل التربت و یا اہل الغربت و یا اہل الوحشت و یا اہل الوعدت و یا اہل الظلمت. نہج البلاغہ تیسرا حصہ, بہت ہی مختصر خطبہ. میں موت اور قبر کے عنوان پہ جا نہیں رہا ہوں, اس لیے نہیں کہ میں مجمع سے گھبراتا ہوں, آج وقت نہیں. آج اسی امام معصوم کی شہادت, ان کا بھی حق ادا کرنا. سنیے, بہت آسان عربی ہے, بڑے تو سمجھ گئے بچوں کے لیے. یا اہل التربہ, اے مٹی پہ زندگی گزارنے والوں, جو کارپیٹ سے کم کہیں قدم نہیں رکھتا تھا, مرنے کے بعد قیامت تک اسے اسی مٹی پہ سونا. اگر آج موت کا موضوع ہوتا تو یہ ایک خطبہ ہی ایک گھنٹے کی مجلس تھی. اس کے بعد جو مولا نے چار جملے کہے, یا اہل الغربہ, اے مسافرت میں آ جانے والوں, سفر, قبر سفر کا نام, قبر مسافرت کا نام. اور یہ جملہ بھی چوتھے امام نے کئی حوالے سے بتایا. راوی نے دیکھا آدھی رات کا وقت, آج مدینے میں بہت سردی, جتنے اس زمانے میں سردی سے بچنے کے انتظامات تھے وہ بھی انتظامات کر کے گھر سے نکلو, ہوا ایسی چل رہی ہے کہ کلیجے کے پار ہو جائے, سوائے انتہائی مجبوری کے کوئی آدمی گھر سے باہر نہ. میں تو ایک مجبوری میں گھر سے نکلا, راوی سوچ رہا یہ میرے آگے آگے کون جا رہا, اسے آخر گھر سے نکلنے کی ضرورت کیوں پڑی, اور ایسا لگ رہا ہے اس کے کندھے پہ بڑا بھاری سامان. تڑپ کے آگے بڑھا کہ شاید اس کو میری مدد کی ضرورت. دیکھا میرا چوتھا امام, امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام. گھبرا کے کہا مولا آدھی رات کی اس شدید سردی میں آپ کو گھر سے نکلنے کی ضرورت کیا پیش آئی. جملہ یاد ہے, یہ بہت مشہور روایت ہے. امام نے کہا کیا کروں, ایک سفر در پیش ہے, اس کا سامان لے کے جا رہا. اگلا دن آیا, راوی تین دن مسجد النبوی میں امام کے درس میں نہ پہنچا. چوتھے دن کسی اور کام سے گئے, امام معصوم وہاں پہ بیٹھے ہیں جہاں روز بیٹھتے ہیں, اور امام نے اسے اشارے سے بلائے. کہا تین دن سے تو مسجد میں آیا نہیں, خیریت تو ہے؟ کہا مولا میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ کا درس بند ہوگا, آپ کے مکتب پہ تالا لگا ہوگا. امام عزادار بھی ہیں, امام سب سے بڑے عبادت گزار بھی ہیں, اور امام کار امامت بھی انجام دے رہے تبلیغ. میں سمجھا کہ یہ چھٹی ہے. کیوں سمجھا؟ کہا مولا تین راتیں پہلے آپ اس شدید سردی میں سامان لے کے جا رہے تھے, تو آپ نے کہا سفر. امام نے کہا تو کون سے سفر کو سمجھا, جو مکے سے طائف یا مکے سے مدینہ کیا جائے؟ نہیں, میں تو قبر اور قیامت کے سفر کی بات کر رہا ہوں, اور وہ جو سامان میرے کندھے پہ تھا یہ غربائے مدینہ کے لیے وہ امداد ہے جو ہر رات کو میں پہنچاتا ہوں. اگر ایک رات سردی کی وجہ سے ٹھہر جاتا تو کل ان کا سارا دن فاقوں کے اندر گزرتا. وہ ننے ننے یتیم بچے, وہ گھر میں بیٹھنے والی قابل احترام بیوائیں, یہ سامان سفر. امام خالی نمازیں نہیں پڑھتا ہے, اور امام خالی عزا نہیں کرتا ہے, امام معاشرے کے غریبوں کا بھی خیال رکھتا ہے. سفر. تو اب میرا مولا کا جملہ, یا اہل الغربہ, علی ابن الحسین, علی ابن ابی طالب, انہی کے درمیان آج ہماری گفتگو چل رہی. دعائے کمیل کے جملے علی ابن ابی طالب کے, وضاحت علی ابن الحسین کی, خطبہ علی ابن ابی طالب کا, سیرت چوتھے امام کی بیان کرتے ہوئے, یا اہل الغربہ, یا اہل الوحشہ, یا اہل الوحدہ, یا اہل الظلمہ. بہت تیزی سے آگے بڑھوں, قبر کے بڑے بڑے مسئلے بتا دیے. وہاں اکیلے رہنا ہوگا, جنہیں دوستوں کی محفل کے بغیر چین نہیں آتا, چاہے وہ والی محفل ہو کے جہاں آپ جمع ہوتے ہیں اور ایک ساتھ بیٹھتے ہیں, چاہے وہ ایس ایم ایس اور انٹرنیٹ اور چیٹنگ والی محفل ہو. یہ بھی تو ایک محفل ہے نا. ابھی تک کوئی ایسا موبائل ایجاد نہیں ہوا کہ قبر کا مردہ آپ اس کے کفن میں جوشن کبیر اور شہادت نامے کے ساتھ ایک موبائل بھی دفن کر دیجیے, اور وہ آپ سے ایس ایم ایس سے کانٹیکٹ میں آ جائے. وہ اکیلا, مولا کہہ رہے اکیلا ہے, وحشت زدہ ہے, اندھیرا ہے, تنہائی ہے. یہ نہج البلاغہ میں میرے مولا نے کہا. اب یہ حدیث آئی جسے میں اپنے کل رات کے موضوع سے ملا کر, کل رات میں تین دن کے موضوع سے ملا کر عنوان کو تھوڑا آگے بھی بڑھاؤں گا, ولایت کی ذرا معرفت بھی کراؤں گا, اور پھر چوتھے ایمان کے حالات پر آ جاؤں گا. مولا نے قبر کے یہ چار بڑے مسئلے بتائے. اکیلے ہو گئے, وحشت والے ماحول میں ہو گئے, اندھیرا ہوگا, مٹی ہوگی. اب سنیے ایک اور حدیث جو میں نے کہا کہ کئی مختلف معصومین کے نام سے منسوب ہے, اور میرے احساس سے شاید ہر امام نے یہ حدیث سنائی. ماننے والوں کو یہ پیغام ضرور دینا. قبر میں ایک مردے کو دفن کیا گیا. یہاں ایک سے مطلب کوئی خاص نہیں, وہ پیغمبر کا اکثر قبر کے واقعات کا آخری جملہ. جب پیغمبر قبر کے واقعات سناتے مجمع تڑپ رہا, پھر کہا یا رسول اللہ یہ کون ہے جس کی آپ نے کیفیت بتائی؟ کہا یہ تم ہو, میں نے تمہارا ذکر کیا. قبر کے واقعات کسی ایک آدمی کے بارے میں نہیں, ہم آپ. اندھیرے میں گھر والے چلے گئے, دوست احباب چلے گئے, بیٹوں نے منو مٹی کے نیچے چھپایا چلے گئے. اب وہ اندھیرے میں تاریکی, وحشت, تنہائی, گھبرا رہا ہے, پریشان ہو رہا. ایک مرتبہ اسے ایک اور منظر نظر آیا, دائیں اور بائیں سرحانے دیکھ نہیں رہا ہے لیکن محسوس پائیں تھی, اور اپنے اوپر ہر طرف سے اللہ کے مختلف عذاب آہستہ آہستہ اپنی جانب بڑھتے نظر آئے. آج شب جمعہ کی ایک دعا ہے, اللہم من تحبا و تحیا و استعدا لوفادت الى مخلوق. یہ جو ایک بہت مشہور شب جمعہ کی دعا, اس کے آخر میں یہ ہے کہ اللہ عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا, بہت آہستہ آہستہ. اگر آگ آ رہی ہے تو بہت آہستہ آہستہ, اور اگر سانپ آ رہا ہے تو وہ تو ویسے ہی آہستہ آہستہ, اور اگر کوڑے آ رہے ہیں تو آہستہ آہستہ. یہ شب جمعہ کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں, یہ صحیفہ کاملہ کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں, یہ چوتھے امام کے اس جملے کی وجہ سے کہ قبر کتنی تنگ ہوگی. لیکن بس اصل جو پیغام ہے وہ ذرا بالکل مختلف ہے جو آپ ابھی سمجھ رہے ہوں گے کہ آج مولانا کو ہو کیا گیا ہے. سٹھیا گئے ہیں کہ بھول گئے ہیں کہ آج کیا موضوع ہے؟ نہیں, نہ سٹھیایا ہوں نہ بھولا ہوں, اسی موضوع کو بتانے کے لیے. ایک بار اکیلا, اندھیرا, وحشت والا ماحول, اتنے چھوٹے کمرے میں آدمی کو بند کر دیا جائے اور کچھ بھی نہ ہو تو خالی چھوٹا کمرہ آدمی کو وحشت میں مبتلا کر دیتا. دم گھٹنے لگتا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے, اور پھر یہ دیکھا پانچوں طرف سے عذاب آ رہا, اور خطرناک ترین عذاب. گھبرا گیا, میں تو اس وقت اتنا مجبور ہوں کہ ایک کیڑا جو میرے بدن پہ رینگ رہا ہے اسے بھی نہیں ہٹا سکتا ہوں, نہ ہاتھ میں طاقت ہے نہ پاؤں میں, سب سے زیادہ یہ کہ اس زبان میں بھی طاقت نہیں جو للو ساری زندگی چل کے دین کی مخالفت کرتی. حجاب کا مذاق ہمارے یہاں اڑتا اسی زبان سے, داڑھی کا مذاق ہمارے یہاں اڑتا اسی زبان سے, تقلید کا مذاق ہمارے یہاں اڑتا اسی زبان سے, خمس کا مذاق ہمارے یہاں اڑتا اسی زبان سے. اور جو بہت زیادہ بہادر قسم کے مومن ہیں وہ اور آگے بڑھ کے نماز روزے جیسے واجبات پہ ہاتھ ڈال دیتے ہیں اسی زبان سے. وہ زبان بھی حرکت نہیں کر رہی ہے, گھبرا رہا ہے کیا کروں, کیسے اپنے آپ کو بچاؤں نظر آ رہا. اچانک اس نے دیکھا کہ میری قبر کے اندر ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں. عجب, ادھر ذہن نہ جائے آپ کے پانچ کا لفظ سن کر, یہ کچھ اور مراد. میرے قبر کے اندر پانچ ایسی نورانی شکلوں والے انسان اترے, ادھر نہیں جائیے ابھی, پنجتن کا مرحلہ نہیں, جن میں سے ایک میرے دائیں طرف آیا, ایک میرے بائیں طرف آیا. بہت مشہور روایت ہے, آپ حضرات جس طرح مجھے دیکھ رہے ہیں تو یا تو یہ روایت کم سنی ہے یا آپ پریشان ہیں کہ مولانا کو آج کیا ہو گیا. دونوں میں سے جو بھی صورت, دو منٹ میں ختم ہو رہی ہے روایت, اور پھر سمجھ میں آئے گا کہ میں نے یہ روایت خالی شب جمعہ کی وجہ سے نہیں پڑھی, سمجھ میں بھی آئے گا. دو منٹ, دائیں بائیں, ایک میرے سرانے کھڑا ہو گیا, ایک میرے پائیں تھی, اور ایک میرے سینے کے اوپر جیسے یہ مثلاً یہ فانوس لٹک رہا اس طرح سے. باقی چاروں کا نور برابر, سب سے زیادہ نور اس کا, چاروں کا نور مل کے بھی اتنا روشن نہیں ہے جتنا وہ اکیلا. یہ بات پھر میں نے دیکھا. اب دیکھیں یہ آگے دو مسئلے تو فوراً حل ہو گئے. اندھیرا چلا گیا, اندھیرا چلا گیا جب یہ آئے, اور
تنہائی چلی گئی، ایک نہیں پانچ آگ جا چکے ہیں قبر میں. پھر دیکھا کہ خالی یا قبر میں آ کے کھڑے نہیں ہوئے، دائیں طرف والا اس طرف سے جو عذاب آ رہا ہے اس کو روک رہا ہے، بھگا رہا ہے. وہ عذاب بھی ایسا اسے دیکھ کے وہیں سے مڑ جاتا، یو ٹرن جیسے لوگ مارتے ہیں. اور بائیں طرف والا بھی یہی کر رہا، اور یعنی اب ہر طرف کا عذاب جو اس کو نظر آ رہا. جب سارے عذاب چلے گئے تو وہ جو سب سے زیادہ نورانی تھا اس نے دائیں طرف والے سے پوچھا تم کون؟ اس نے کہا میں اس مرنے والے کی نماز ہوں. ساری زندگی جو اس نے نمازیں پڑھی ہیں، اللہ نے آج مجھے حکم دیا جاؤ اور جا کر قبر میں اس کے دونوں مسئلے حل کرو. اندھیرے سے گھبرا رہا، عذاب سے گھبرا رہا ہے، اندھیرا بھی دور کرو اور عذاب بھی دور کرو. وہ جو اس کے سینے پر فانوس کی طرح جیسے نور لٹک رہا، اس نے بائیں طرف والے سے پوچھا تم کون؟ کہا میں مرنے والے کا روزہ ہوں. سرہانے والے نے کہا میں مرنے والے کی زکات ہوں. پائتی والے نے کہا میں مرنے والے کا حج ہوں. اب یہ چاروں نے مل کے اس سے کہا اب تم کون ہو؟ تم ہمیں سب سے زیادہ روشن نظر آ رہے، ہم چاروں کا نور مل کے اتنا نہیں ہے جتنا تمہارا نور ہے. کہا میں اس کے سینے میں موجود ولایت علی اور ولایت اہل بیت ہوں. علی، میں ولایت اہل بیت ہوں اور میں تم سب کی سردار بھی ہوں. اگر میں اس کی قبر میں نہ آتی تو تم میں سے کوئی آ ہی نہیں سکتا تھا. ساری نمازیں بیکار ہیں اگر ولایت علی نہیں ہے، سارے روزے بیکار ہیں اگر ولایت علی نہیں ہے. درود بھیجے محمد والے. حدیث میں خالی یہ جملہ نہیں ہے کہ نماز اور روزے نے پوچھا تم کون ہو، اس نے کہا ولایت ہوں، ساتھ میں یہ جملہ بھی ہے کہ میں تم سب کی سردار ہوں، میری وجہ سے تم آئے ہو، اگر میں اس قبر میں نہ آتی. یعنی کوئی مقدر کا ایسا کھوٹا ہے کہ جس کے قبر میں ولایت علی نہیں ہے تو نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکات ہے، نہ حج ہے. یہ وہ جملہ بھی ہے جو آج کی رات کا وہ موضوع ہے جو میں نے چھوڑ دیا. جب زمانے کے امام کی ملاقات، یا الٹا جملہ، حاجی علی بغدادی کا واقعہ مفاتی میں ہے. جب امام سے ملاقات ہوئی یہی جملہ امام نے کہا، کہاں کی نماز، کہاں کا روزہ، کیسی عبادت. ارے اگر یہ 70,000 حج کرے اور آخری حج بھی اس طرح کرے کہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہوئے احرام میں مارا جائے، لیکن ولایت علی نہیں ہے، سب بیکار، کوئی عبادت فائدہ نہیں دے رہی. یہ ولایت میرا عنوان. مگر یہی روایت جہاں آپ کو جوش ایمانی نعرے لگانے پہ مجبور کر رہی ہے، یہ ولایت جو میرا موضوع چل رہا. دیکھیں میں اپنے موضوع کے تسلسل میں ہوں. وہاں اس ولایت نے ایک اور بات بھی بتا دی، اور وہ یہ کہ ولایت سردار ہے اور اس کے لشکر کے اندر یہ عبادتیں اس کے سپاہی ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا لشکر. یہ جملہ میں نے کیوں کہا؟ میں کھل کے کہنا نہیں چاہتا، ضرورت بھی نہیں، سرسری ایک جملہ کہہ کے اس جملے کو واضح کروں. ایک انسانوں کے بنائے ہوئے لشکر ہوتے ہیں، ایک اللہ کا بنایا ہوا لشکر ہوتا. انسانوں کے لشکر میں سردار کو سپاہیوں کی خبر نہیں ہوتی ہے، سپاہیوں کو سردار کی خبر نہیں ہوتی ہے، دونوں کو مل کے گھوڑے کی خبر نہیں ہوتی ہے، گھوڑوں کو مل کے ان کی خبر نہیں ہوتی ہے. وہاں تو ممکن ہے سردار ہو سپاہی غائب، سپاہی ہو سردار غائب، لیکن جو اللہ کا لشکر ہے وہاں جہاں سردار ہے وہاں سپاہی ہیں، جہاں سپاہی ہیں وہاں سردار ہے. یعنی وہاں لشکر اور سردار اللہ کے لشکروں. میں حج میں ہوں، ایک صاحب میرے پاس آئے، کام والا نا، وہ میری بہن جو ہے وہ کراچی سے حج پہ آئی. کراچی سے آئی، آپ جائیے ڈھونڈیے کہاں نہیں، چونکہ آپ کے قافلے میں ہے اور آپ اس قافلے کے لیڈر ہیں. بس میں نے آپ کو پہچان لیا تو مجھے یقین ہے کہ مجھے اپنی بہن مل جائیں گی. ایک بار الٹا بھی مسئلہ، ایک صاحب میرے پاس پہنچے، ہم نے کہا آپ پہنچ کیسے گئے اتنے بڑے مجمع؟ کہا کہ وہ جو آپ کا قافلہ ہے جس کا ایک بیج ہوتا ہے علامتی نشان،
وہ ایک مومن کے نظر آ گیا. جب وہ نظر آ گیا میں نے کہا بس جب یہ ہیں یہاں مدینے میں تو مولانا بھی آج کل مدینے میں ہوں گے. وہ نظر آئے تو آپ کے بارے میں یقین ہو گیا میں پہنچ گیا. وہی ولایت اور نماز, ولایت اور روزہ. جہاں پہ ولایت ہوگی وہ سردار ہے مگر اس کے سپاہی نمازے اور روزے دار بھی نظر آئیں گے. ایسا نہیں ہے جو کہنا نہیں چاہتا اب زبان پہ آ ہی گیا. ایسا نہیں ہے کہ یہ خیبر کا مارے کا ہو سردار ہے اور سپاہی نہیں ہے. نہیں, یہ ولایت ہے جہاں پہ علی کی محبت ہے. وہ نمازی بھی ہے, وہ روزے دار بھی ہے, وہ حاجی بھی ہے. میں دنیا میں کہیں جا کے یہ کہوں نماز پہ نعرہ ہے جی لگا لوگوں کو یقین نہیں آئے گا. یہ حسینیہ سہارا میں آنے والوں کی دین کی صحیح سمجھ ہے. تو ولایت اس کے بغیر یہ سب بیکار. اور جہاں ولایت جائے گی یہ ساری عبادتیں خود ولایت کے ساتھ جائیں گی. اور یہی وجہ ولایت کے ایک اور پہلو کو سمجھیے جس کو میں کل سے جو مجالس شروع ہو رہی اس میں معرفت ولایت زیادہ کھل کے آئے گا. مگر ولایت کو سمجھیے کہ ولایت ہے کیا. ولایت یہ, پھر ولایت کی سپاہی آپ نے پہچان لیا بھی رب ملتا. ولایت یہ ہے محمد انفیہ حج پر آئے اور میرا مظلوم آقا سجاد بھی حج پر آیا. دیکھیے جب لٹا ہوا قافلہ مدینے آیا تھا تو سب سے پہلے پرسا دینے کے لیے محمد انفیہ ہی آئے تھے نا, اس کے بعد آقا سجاد نے. پچھلے سال بھی حسینیہ زہرا کی مجالس میں محمد حنفیہ کا تذکرہ میں نے کیا تھا اور بڑی وضاحت کے ساتھ کیا تھا. آج اتنا وقت نہیں ہے, آج عنوان کوئی اور, لیکن یہ ایک واقعہ سنیے. ولایت, ہم ولایت سمجھا رہے ہیں چوتھے امام تک آئیے. ولایت محمد حنفیہ نے پرسا دیا. وہ سارے واقعات جو آپ ایام ازا کی آخری مجلس میں سنتے ہیں. اور پھر سجاد نے کہا چچا حالات ایسے ہیں کہ آپ کا مدینے میں رہنا مناسب نہیں, آپ چلے جائیے مکے میں. اور یہ وہ زمانہ ہے کہ مکے میں بعض دشمنان اہل بیت کو اقتدار ملنے والا. تو کہا کہ مکے میں بھی آپ شہر میں نہ رہیے گا, پہاڑوں میں رہیے گا. مکے کے وہ پہاڑ جو لوگ حج پر گئے ہیں, جہاں پہ پہلے وہ چھپرا بازار تھا, وہی وہ سب پہاڑ تھے. اب تو نہ چھپرا ہے نہ بازار ہے, لیکن وہاں کے پہاڑوں حج کے موقع پہ محمد حنفیہ وہاں سے خانہ کعبہ کی طرف آتے ہیں اور چوتھے امام مدینے سے تشریف لاتے ہیں. اب پہلے ہی حج کربلا کے بعد, یعنی کربلا کے بعد نہیں, قافلے کی واپسی کے بعد. اب محمد حنفیہ کو کیوں مدینے سے الگ کر کے مکے میں بھجوایا؟ مختار کے جہاد کی وجہ سے, جو کل میں نے کہا کہ الحمدللہ جہاں بھی میں جاتا تھا لوگ کہتے تھے مولانا مختار نامہ پڑھی. چالیس, ایک ایک گھنٹے کے سیریل, پورے چالیس سیریل, وہ ہے مختار نامہ, آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائے گا. اب ضرورت بھی نہیں ہے کہ کوئی پڑھے, ہر چیز اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. لیکن محمد حنفیہ پہلے ہی حج پر آئے, حج ہے اور ادھر سے چوتھے امام. اب ایک بار دونوں خانہ کعبہ کے صحن میں حج کے دوران جمع ہوئے, یعنی خانہ کعبہ میں سب سے بڑا مجمع حج کے موقع پہ ہوتا, ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ آج بھی ہوتے ہیں اور پہلے بھی ہوتے تھے, چچا بھتیجے جمع ہوئے. واقعات کا یہ بھی ایک انداز ہے جو سورہ قصص میں جناب داؤد اور سلیمان کے واقعے میں اللہ کے دو فرشتے ایک مقدمہ لے کے آئے, دونوں ایک دوسرے کے خلاف بات کر رہے ہیں. فرشتے معصوم ہوتے ہیں, ان کا کوئی مقدمے سے تعلق بھی نہیں, لیکن ہدایت کا ایک طریقہ. وقت بھی کم ہے اور اعتراض کرنے والوں کے اعتراض کا کچھ نہ کچھ جواب بھی دینا ہے. آئیے اصل واقعے پر. ایک بار مجمع عام اور حجر اسود کے قریب میرا چوتھا امام پہنچا. اور آپ کو معلوم ادھر چوتھا امام حجر اسود کے قریب پہنچتا مجمع کس طرح سے چھٹ جاتا ہے, فرزدق کا قصیدہ حشام حاکم وقت کے سامنے, یہی تھا. مشہور باتیں میں نہیں پڑھ رہا ہوں, یہ جملے بھی پورا ایک واقعہ ہے. مگر ایک بار چوتھا امام کو دیکھ کے مجمع چھٹا, حجر اسود خالی ہوا, محمد حنفیہ چچا, چوتھے امام بھتیجے, چچا بھتیجے آگے بڑھے. میں ولایت کو سمجھا رہا ہوں, آگے بڑھے. ایک بار مجمع عام, مجمع جو ہے خالی رکا نہیں ہے, انتظار کر رہا ہے کہ جلدی سے یہ بوسا دے تو پھر ہماری باری شروع. حجر اسود پہ لوگ کس طرح بوسا دیتے ہیں, ایک دوسرے کی گردنوں کے اوپر چڑھ کے حجر اسود تک جاتے ہیں.
اب وہ سارا مجمع احترام امامت میں رکا تو ہے لیکن جلدی بھی ہے، حج اسود ہر ایک کو چومنا، اور جب مجمع کہیں رک جائے تو پیچھے سے نیا مجمع آتا جاتا ہے، زحمت بڑھتی جاتی ہے، تو اب سب کی توجہ چچا بھتیجے کی جانب، بجائے اس کے کہ حجر اسود کو بوسا دے، روک لیا چچا نے بھتیجے کو. ایسا نہیں ہے کہ وہ منکر اہل بیت ہیں یا منکر ولایت ہیں. بڑا عظیم مقام محمد حنفیہ کو کہا گیا ہے بھتیجے امامت تو میرا حق نظر آ رہی ہے، امام تو مجھے بننا چاہیے، تو نے کیسے دعوی امامت کر دیا؟ اور عربی میں آپ اور تم ایک ہی ہوتا. چوتھے امام نے پوچھا چچا یہ امامت آپ کا حق کیسے؟ اب وہ غلط فہمی ذہنوں سے نکالنا کہ ولایت میراث اور وراثت کا نام نہیں ہے کہ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا حکمران بنے. ولایت الہی منصب. کہا کہ آپ نے یہ کیسے کہا دیکھا؟ اس کا سنو، سب سے پہلا امام، اور میں اپنے موضوع کی وجہ سے محمد حنفیہ کے لفظ کو بدل رہا ہوں ان کی خوشی کے ساتھ، سب سے پہلا ولی خدا کون ہے رسول کی امت میں؟ علی. من کنت مولا فہذا علی. ان کی شہادت کے بعد ہمارا، میرا باپ تمہارا دادا. خالی آپ اسے یہ سمجھ کے نہ سنی کہ مولانا اتنی مشہور روایت کیوں پڑھ رہے، یہ سمجھ کے سنیے کہ ایک لاکھ سے زیادہ حاجیوں کا مجمع نہ صرف یہ کہ ایک ایک جملہ سن رہا، بلکہ توجہ اس لیے بڑھتی جا رہی ہے کہ انہیں جلدی ہے حجر اسود کے بوسے. کہا میرا باپ تمہارا دادا وہ ولی خدا تھا، وہ شہید ہوا تو پھر ان کا بڑا بیٹا امام بنا، ان کی شہادت کے بعد ان کا دوسرا بیٹا تیرا بابا امام بنا، اب اولاد علی میں سب سے بڑا میں ہوں، تو اب امامت میرا حق بنی. اس طرح چلی نا، پہلے بڑا بھائی، وہ دنیا سے گیا تو اس سے چھوٹا بھائی، وہ دنیا سے گیا تو اس سے چھوٹا بھائی. اور یہاں پہ میں فقہی مسئلہ بھی یاد دلا دوں، باپ مر گیا اس کی قضا نماز بڑے بیٹے کو پڑھنا، وہ نہیں جو سب سے بڑا ہے، وہ جو باپ کی موت کے وقت بڑا، ہو سکتا ہے ترتیب میں چوتھا. تو خیر یہ تو میں کہیں اور نکل گیا، واپس آتا ہوں. اب چوتھا امام، مجلس چوتھا امام، موضوع ولایت، واقعہ ولایت کے ایک ایسے پہلو کو سمجھا رہا جو کل سے آپ کے سامنے کھل کے آئے گا. تو میرا حق ہے؟ چوتھے امام نے کہا نہیں چچا، آپ کو غلط فہمی ہو رہی، ولایت میراث میں ملنے والی چیز نہیں ہے، ولایت دنیاوی گدی نشینی نہیں ہے، ولایت نہیں ہے کہ یہ مرا تو دیکھو کہ آپ اس کی اولاد میں سب سے بڑا کون ہے. ولایت ایک الہی منصب ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کس کو دی جائے، اس لیے کہ ولایت ولایت، دیکھیں وہی جملہ آئے گا ولایت کے لیے جو عصمت کے لیے آتا، اور وہ یہ کہ معصومہ کی شادی ہمیشہ معصوم سے ہوتی. جناب مریم معصومہ تھی، ان کے زمانے میں کوئی اور معصوم تھا ہی نہیں، ساری زندگی بغیر شادی کے رہے. شہزادی معصومہ ہیں، اب رشتے بہت آ رہے ہیں، پیغمبر نے عجیب جملہ کہا، فاطمہ کی شادی میں کر ہی نہیں سکتا ہوں. بھائی کیوں نہیں کر سکتے آپ؟ باپ ہیں، ولی شرعی ہیں. کہا کہ نہیں، اور کوئی بیٹی ہوتی شادی کر سکتا تھا، معصومہ کی شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ معصومہ کی شادی فقط معصوم سے ہوگی، اور معصوم کون ہے یہ صرف اللہ جانتا ہے، بندوں میں سے کسی کو نہیں پتا. وہی جملہ یہاں پر چوتھے امام نے فرمایا، ولایت ایک الہی منصب ہے، فقط معصوم کو ملتا، چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ درمیانہ ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو. چچا محمد حنفیہ نے کہا یہ ہے ولایت. اگلا جملہ، چچا محمد حنفیہ نے کہا بیٹا میں یہ بات نہیں مانوں گا. یہ وہی میں نے فرشتوں کی مثال، فرشتوں کا جھگڑا قرآن بتا رہا، وہ جھگڑا نہیں تھا، مسئلے کو سمجھانا. ایک بار محمد حنفیہ نے کہا نہیں بیٹا میں یہ بات نہیں مانوں گا. چوتھے امام نے کہا اچھا پھر بتائیے آپ کیسے مانیں گے. کہا کہ اگر ولایت الہی منصب ہے تو یہ حجر اسود بولے گا کہ آج یہ منصب کس کو ملے گا. حجر اسود کے لیے شیعہ اور سنی روایت ہے کہ حجر اسود اللہ کا ہاتھ ہے، یہ اللہ سے منصوب ہے، یہ بولے گا. خود ہی محمد حنفیہ نے یہ کہا. اس کا مطلب یہ کہ محمد حنفیہ بھی یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ولی خدا اس وقت میرا بھتیجا ہے، ورنہ ایسی شرط کیوں لگاتے جس کے بارے میں خود بھی معلوم ہے پوری نہیں ہوگی. کہا حجر اسود جس کے بارے میں بولے. اب مجمع کو دیکھیے، مجمع बेचैन भी है कि ये हटे तो हम बोसा दें, और अब बहुत ज्यादा दिलचस्पी भी हो गई। हजरे अस्वद कहा, चौथे इमाम मुस्कुराए, कहा ठीक चाचा बिस्मिल्लाह, आगे बढ़ी, जमजम के पानी से वुजू किया। मोहम्मद अनफिया ने हजरे अस्वद के बिल्कुल नीचे दो रकत नमाज पढ़ी और आगे बढ़ के हजरे अस्वद के करीब पहुंची और बोसा दिया। हजरे अस्वद वैसे ही रहा जैसे सबके लिए रहता। मजमे ने कहा ठीक भी, हजरे अस्वद जो है वो ना बोलता है ना चलता है ना घूमता, ये तो ठीक हुआ। अब चचा ने कहा भतीजे तू आगे बढ़, जमजम के पानी से तजदीद वुजू की, ईमान तो हर वक्त वुजू में होता, दो रकत नमाज पढ़ी और अब हजरे अस्वद की जानिब बढ़े। तारीख का एक जुमला है कि जब इमाम हजरे अस्वद की जानिब बढ़े, इस तरह से हजरे अस्वद हिलने लगा जैसे उस तड़प रहा है ये मेरे करीब ना है, किसी तरह मैं उछल के इनके पास जाऊं और इनका बोसा लूं। ये तारीख का फिक्र, हजरे अस्वद इस तरह तड़प रहा है जैसे वो इमाम को अपने पास आने से रोकना चाहता। मौला ये जसारत है, ये गुस्ताखी है कि आप मेरे पास आए, मैं आपका खादिम, मुझे आपके पास जाना है। और अभी इमाम पहुंचे, होंठ खाली रखे थे, बोसा हजरे अस्वद लेने लगा, वो इस तरह से हरकत करने लगा और जैसे इमाम पीछे हटे, हजरे अस्वद से आवाज आई कि मैं गवाही देता हूं कि आज सारी कायनात में अली इब्नुल हुसैन के अलावा कोई विलायत और इमामत का हकदार नहीं है। विलायत ये होती है। अभी नहीं, मैं एक जुमला और कह दूं जिसके लिए आप मुझसे ख्वाहिश ना कीजिएगा कि मौलाना आप इसकी तशरीह कीजिए। नहीं नहीं, आज नहीं, आइंदा भी नहीं। ये जो मैंने कहा ना, ये हजरत अब्बास के उस अजीम उशान खुतबे के दो जुमले, चौथे इमाम के बारे में मशहूर। जब हजरे अस्वद की जाने बढ़ते थे मजमा हटता, हशाम एक मरतबा कोशिश करके नाकाम, चौथा इमाम आगे बढ़े मजमा हट गया। उसने जलन में दुश्मनी में ऐसा जाहिर किया जैसे पहचानता नहीं है कौन, कहिए कौन। फरजदक में कसीदा पढ़ा, ये वो है जिसे पूरा मक्का पहचानता, मगर वो फरजदक का कसीदा, अब्बास का कसीदा सुनिए। जनाब अब्बास आका हुसैन की मौजूदगी में ज्यादा बोलते नहीं, मगर अजीब बात, एक ऐसा मौका जब अब्बास को खिताब करना पड़ा और हुसैन खामोश रहे, वो बड़ा अहम मौका पूरा। आजकल तो उलमा इसको बहुत पढ़ रहे हैं, जनाब अब्बास का अजीम खुतबा, एक ही खुतबा हमें तारीख में जनाब अब्बास का मिलता। और वो कब की बात है, जब हुसैन मदीने से निकले थे तो खुद लिखकर गए थे मैं कहां जा रहा हूं क्यों जा रहा हूं। लेकिन जब मक्के से निकले थे हज को उमरे में बदला, हुसैन खामोश रहे थे, अब्बास काबे की छत पे गए और काबे की छत पे जाके अब्बास ने कसीम खुतबा दिया था, हम कौन है और कहां जा रहे हैं। अब्बास के खुतबे के दो जुमले ये कि एक बार अब्बास कहते हैं कि सारी दुनिया काबे का तवाफ करती है और ये मेरा मौला वो है कि काबा इसका तवाफ करता है, सारी दुनिया हजरे अस्वद का बोसा लेती है, हजरे अस्वद वो है जो इनका बोसा लेना चाहता। इसी शायर का शेर नहीं है, अलमदार करबला वारिस अली फर्जंद उम्मुल बनीन अब्बास अलमदार का खुतबा है। चौथे इमाम की जिंदगी में हमें नजर भी आया, चचा का फरमान था, भतीजे ने दुनिया के सामने साबित किया तुम हो हजरे अस्वद के मोहताज, हम हैं कि हजरे अस्वद हमारा मोहताज है, हमारी यह है विलायत। यानी अब एक जुमला कह दूं जिसकी तशरीह होती रहे, विलायत इस चीज का नाम है कि अगर हवा को इशारा करे तो हवा आ जाए, पानी को इशारा करे पानी आ जाए, सूरज को इशारा करे सूरज आ जाए, पत्थर को इशारा करे पत्थर बोलने लगे, दरख्त को इशारा करे दरख्त चल के आ जाए, हजरे अस्वद को इशारा करे हजरे अस्वद कलाम करने लगे। ये वाली विलायत किसके पास, ये सिर्फ अली के पास है या सज्जाद के पास है। मगर इतनी विलायत रखने के बाद भी तमाचे लगे और खामोश रहा, ऐसी विलायत, और ऐसी विलायत करने वाले के लिए मंजिल मसाइब से पहले एक जुमला कह दूं ताकि सीरत सज्जाद का हक अदा हो। एक जुमला, बातें बहुत सारी थी लेकिन ताबूत की मजलिस है, शहादत की मजलिस है, हाँ वक्त का भी मुझे ख्याल करना, सिर्फ एक जुमला वो ये कि ऐसे मसाइब को देखने के बाद सज्जाद ने सब्र किया, अगर ताकत ना होती और सब्र करते अलग बात, हजरे अस्वद जिसके लिए तड़प रहा,
जिसके इशारे पे डूबता सूरज वापस आ जाता, जिसके इशारे पे दरख्त अपनी जगह से हरकत करता, वो सज्जाद चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। सारे मसाइब बर्दाश्त किए, मगर मसाइब की इंतहा में भी सज्जाद ने नऊज़ु बिल्लाह न एक नमाज कजा की, न एक नमाज डिले की, न एक नमाज जरा से अपने अंदाज से हटके पड़ी। मसाइब में भी शाम गरीबा पहला काम सज्जाद ने यह किया कि खाके करबला पे तयम्मुम करके पहले मगरिब और ईशा की नमाज पढ़ी। बाजारों और दरबारों में भी सज्जाद की नमाज का सिलसिला जारी रहा। ऐशो आराम में नमाज न पढ़ने वालों, तुम्हारा मौला गले में तौको होता था। अल्लाह अकबर के लिए हाथ उठने हैं और हथकड़ियां होती, रुकू और सजदे के लिए पैरों को हरकत देना और बेड़ियां होती। और न सिर्फ ये कि बल्कि आज की शहादत के बाद कल का दिन आया, अतराफ मदीना के लोग पुरसा देने सज्जाद के घर आए। एक मोमिन ने उस कनीज से पूछ लिया जो आका की खिदमत करती, हमारे मौला की जिंदगी को बताओ। उसने कहा तफसील से सुनना है कि मुख्तसर। कहा इमाम की 35 साल की जिंदगी तफसील से कौन सुन सकता है, मुख्तसर बताओ। कहा करबला के बाद मैं 35 साल सज्जाद के घर में रही, ना कभी मैंने रात को बिस्तर बिछाया ना दिन को कभी खाना बनाया। सवाल करने वाला कहता है तुम्हारे कामों से मेरा क्या ताल्लुक, मुझे मेरे मौला के बारे में बताओ। कहा यही तुम्हारे मौला की जिंदगी, 35 साल कोई रात इमाम बिस्तर पे ना सोए, सारी रात मुसल्ले पे खड़े होके नमाजें पढ़ी। दादा अली का वारिस पोता है, गदीर खुम का वली, जिंदा ने शाम का मौला बना, दादा के पांव से तीर खेचा जाए पता नहीं चलता है, इसी ही नमाजें पढ़ी। घर में आग लग गई, सारा घर आग की लपेट में आ गया, औरतें बच्चे सैदानियां वाह मोहम्मदा की फरियाद बुलंद करके निकल आए। सज्जाद की नमाज चल रही थी, पता तक न चला। बादे नमाज पूछा ये दीवारें सियाह क्यों हैं, ये खिड़कियां दरवाजे जले क्यों हैं, मौला आपको पता ही नहीं चला नमाज लग ऐसी आग लगी। कहा कि हाँ आखिरत की आग के डर ने दुनिया की आग मेरे दिल से निकाल दी। मैंने कहा था ना, न नमाज कजा हुई माजल्ला, न ताखीर हुई, न नमाज की क्वालिटी में कोई फर्क आने पाया। मसाइब के दरमियान कनीस कहती है 35 साल एक रात याद नहीं, पूरी रात इमाम न मुसल्ले पे खड़े रहते हैं, बिस्तर बिछाऊं किसके लिए, और एक दिन याद नहीं कि इमाम ने रोजा ना रखा हो, खाना पकाऊं तो किसके लिए। अलबत्ता जितनी भी नमाज पढ़ेंगे और जितने भी रोजे रखेंगे उसके बाद बैठ के आंसू जरूर बहेंगे। मौला नमाज के बाद रोना तो समझ में नहीं आता। बाद रिवायतों में है कि दौरान नमाज गिरिए की कोशिश करो, बाद नमाज का मैं रो इसलिए रहा कि मेरा सजदा तो मुकम्मल हो गया, मैंने तो अपना सर उठा लिया। हाय मेरा मजलूम बाबा जिसे सजदा भी पूरा न करने दिया। सिजदा कब पूरा होता, जब सिजदा करने वाला अपना सर बुलंद करता। हुसैन का सर बुलंद न हुआ कातिल ने खंजर से सर जुदा करके नोके नैजा पे अपने हाथों से बुलंद। मौला इफ्तार का वक्त है, खजूर हाथ में है, वक्त दुआ है, दुआ से बात चली थी, वक्त दुआ आप रो क्यों रहे। कहा चंद घंटों के फाके के बाद मेरे लिए तो खाना और पानी आ गया, हाय मेरा बाबा, हाय मेरा भैया, 3 दिन के प्यासे थे और प्यासे ही दुनिया से गए। सवारी पे बैठ के हज के लिए चले और कभी पैदल भी गए। मीकात पे लोग रोते रोते खश खाते हैं, काबा देख के तो खुशी से एक दूसरे के गले मिलते हैं, मौला काबा देख के खश खा के गिर पड़े। मौला क्यों, कहा मैंने तो حج کا ارادہ کیا, اللہ نے حج کا موقع دیا. ہائے میرا مظلوم بابا جسے حج بھی نہ کرنے دیا گیا. کھانا آئے, پانی آئے, حج کا وقت آئے, نماز کا وقت آئے, روزے کا وقت آئے, مگر نہیں, خالی اسی وقت نہیں, 24 گھنٹے یہ نمازی ایسا ماتم کرتا کہ ایک دن مسجد النبوی میں جماعت کھڑی ہو گئی. دیکھیں جو باہر سے لوگ آتے ہیں ان کو بڑی فکر ہوتی, 40 نمازیں مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنا ایک بھی مس نہ ہو. ایک باہر کا عمرہ کرنے والا مسافر, ذرا سی اس سے دیر ہو گئی ہوٹل سے نکلتے ہوئے, اب دوڑا دوڑا چلا جا رہا, وہاں جماعت کھڑی ہو چکی, اللہ اکبر ہو گیا, رکو سے پہلے پہنچنا. اس نے دیکھا ہم راستے سے جاؤں گا دیر لگے گی, وہ ایک گلی میں سے ہو کے گزرا. گلی میں چند قدم گیا, چھت پر سے کوئی پانی اس کے کپڑوں پہ گر پڑا. اب پریشان. مدینے والے نے اس کو رکا, دیکھا, کہا پریشان کیوں؟ کہا میں نماز کے لیے جا رہا ہوں, چھت سے پانی گرا, پتہ نہیں پاک پانی ہے کہ کیسا پانی, نماز پڑھ بھی سکتا ہوں کہ نہیں؟ میں تو نماز کے لیے جا رہا تھا, ہوٹل جا کے کپڑے بدلوں. مدینے والے نے سر پیٹ لیا, کہا کائنات میں اس سے زیادہ پاک پانی کوئی نہیں ہے. 1000 مکان کی چھت پہ بیٹھ کے اپنے بابا کا ماتم کر رہا, یہ سجاد کی آنکھوں سے مبالغہ نہیں, شاعری نہیں, خطابت کا جملہ نہیں, اس ظاہر سے پوچھئے جس کے کپڑوں پہ چھت سے پانی گرا, اتنا رو رہا ہے سجاد کہ باقاعدہ بارش کے پانی کی طرح سے آنسوؤں کا پانی سجاد کے کپڑوں پہ لگ رہا. میرا دل چاہتا ہے میں آگے بڑھ کے ہاتھ جوڑوں, مولا اکبر کے کلیجے میں رو رہے ہیں, جواب آئے گا نہیں. اصغر کے چھلے گلے میں رو رہے ہیں, جواب آئے گا نہیں. عباس کے کٹے بازوؤں پہ رو رہے ہیں, جواب آئے گا نہیں. مولا اپنے بابا کے سوکھے گلے پہ شمر کا خنجر رلا رہا ہے, کہا نہیں. تو مولا پھر کیوں رو رہے؟ پلٹ کے شام کو دیکھیں گے, اشام اشام اشام. یہ جملہ ہے امام زمانہ فرماتے, میرا دادا حسین اب تک رو رہا ہے اکبر کی شہادت پر نہیں, زینب کی لٹی چادر پر. غیرت مند میرا چوتھا امام, آج اس کی شہادت کی تاریخیں اور وقت آ گیا ہو. البتہ جب شام کے مسائل پہ اتنا رو رہا ہے تو میں یہ بھی جملہ کہہ دوں, یہ ولی خدا ہے, یہ غدیر خم کا مولا ہے, کائنات اس کے اشارے پہ حرکت کرتی ہے. لیکن معلوم ہے جب یہ مسائل پڑے اور سجاد رویا تو کس کو یاد کر کے رویا؟ کربلا میں جب لاشیں دفن کرنے آئے, آخری لاشا اپنے چچا عباس کا اٹھا کے قبر میں اتارا, اور ایک بار باہر آ کے بنی اسد سے کہا دور چلے جاؤ, اور پھر قبر میں گئے. اتنی دیر تک قبر میں رہے کہ راوی کہتا میں گھبرا گیا, خدا خیر کرے میرا مولا سجاد زندہ ہے کہ نہیں. میں چپکے سے قریب آیا, جھانکا تو عجیب منظر دیکھا, مولا غدیر خم کا مولا ولی خدا عباس کے سینے پہ سر رکھے لیتا اور ایک جملہ کہہ رہا, اے میرے غیرت مند چچا عباس آپ یہاں ہیں, میں اتنا بتا دوں آپ کی بہنوں پہ کیا گزر رہی ہے. ارے میرا چچا نہ رہا تو میری پھوپھی زینب کی چادر لٹ گئی, بس آپ کی زحمتیں تمام. آج اس کا ماتم ہے. میرا پانچواں امام غسل خانے میں غسل میت دے رہا ہے, چیخ چیخ کے رونے لگا. باہر آئے, لوگوں نے پوچھا مولا کیوں رہے؟ کہا جب میں نے غسل میت کا پانی گلے پہ ڈالا, 35 سال بعد توق کا زخم نظر آیا. وہ عزاداروں, دو ہی شخصیتیں ہیں جن کے غسل میت میں کوئی رویا, ایک سجاد ایک فاطمہ. یہاں توق کا زخم, وہاں کوڑے کا زخم. اور یہی وجہ کہ جب میرا پانچواں امام
بابا کی میت کو بقی میں اتار رہا. باہر آئے لوگوں نے کہا مولا ہمیں کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی تھی, کہا کہ میرے بابا کے تابوت کو کندھا دینے, میرے بابا کی میت کو لینے, میری دادی جنت سے آئی ہے, آ میرے لال, میں کربلا میں تیرے ساتھ تھی, میں شام میں تیرے ساتھ تھی. سجاد بیٹا اگر میں اپنی سکینہ کو قبر میں آ کے لے سکتی ہوں, تو تو میرا معصوم بیٹا ہے. ارے جس تابوت کو فاطمہ کندھا دینے آئی, کھڑے ہو جائیے, وہ تابوت آ رہا ہے, آگے بڑھیں, امام زمانہ ہے, فاطمہ ہے, حسین ہے, اے میرے مظلوم لال, آج تیرا بابا تجھے کندھا دے.